بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب مطالعہ پاکستان نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. یہ کتاب 176 صفحات پر مشتمل ہے. الصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے یہ کتاب ریکارڈ کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 12 سنتے ہیں. صفحہ نمبر 120. آبادی کی واضح اکثریت دیہی علاقوں میں آباد ہے. 1998 کے اعداد شمار کے مطابق کل آبادی 67.5% دیہات میں اور 32.5% شہری علاقوں میں رہائش پذیر ہے. شہری علاقوں کی آبادی میں بدتریج تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ دیہی علاقوں میں سہولتیں بہت کم ہیں. پاکستان میں افزائش آبادی کی شرح زیادہ ہے جس کی وجہ سے وسائل فی کس کم ہو رہے ہیں اور مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. طبی سہولتوں میں بہتری کی وجہ سے شرح اموات میں بدتریج کمی آ رہی ہے. اس وقت پاکستان میں شرح اموات 11 فی ہزار ہے جبکہ شیرخوار اور نوزائیدہ بچوں کی طرح اموات 80 فی ہزار ہے. فیصد شرح خواندگی ناخواندگی ایک بہت بڑی لعنت ہے اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. پاکستان میں خواندگی کی شرح سست رفتار ترقی کی بدولت بہت پست رہی ہے. صفحہ نمبر 121. مندرجہ ذیل جدول گزشتہ 27 سالوں 1972 تا 1998 کی شرح خواندگی کو ظاہر کر رہا ہے. نمبر 1. 1972 فیصد شرح خواندگی 21.7 فیصد شرح خواندگی مرد 30 فیصد شرح خواندگی خواتین 11. نمبر 2. 1981 فیصد شرح خواندگی 26.0 فیصد شرح خواندگی مرد 35 فیصد شرح خواندگی خواتین 16. نمبر 3. 1998 فیصد شرح خواندگی 45.0 فیصد شرح خواندگی مرد 61 فیصد شرح خواندگی خواتین 36. 1998 کی مردم شماری کے حقائق و اعداد شمار کے مطابق ملک میں تعلیم کی سطح کو مندرجہ ذیل جدول میں ظاہر کیا گیا ہے. نمبر شمار تعلیم کی سطح کل تعداد فیصد. نمبر 1 پرائمری سے نیچے 18.3%. نمبر 2 پرائمری ابتدائی 30.14%. نمبر 3 مڈل وسطانیہ 20.89%. نمبر 4 سیکنڈری ثانوی 17.29%. نمبر 5 ہائر سیکنڈری ثانوی 6.56%. نمبر 6 سرٹیفکیٹ ڈپلوما 0.41%. نمبر 7 بی اے بی ایس سی اور معاون 4.38%. نمبر 8 ایم اے ایم ایس سی اور معاون 1.58%. نمبر 9 دیگر 0.44%. اقتصادی کے نقطہ نظر سے ملک کی آبادی کو ایک اہم مقام حاصل ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اہم تعلیمی سطح ہنرمندی سائنسی اور فنی مہارت ہے. انسانی وسائل میں سرمایہ کاری بہت ضروری ہے. یہ تعلیمی سطح معیار اور فنی اور تکنیکی سوجھ بوجھ جانکاری کا ہی اعجاز ہے کہ سنگاپور جیسا چھوٹا ملک جس کی کل آبادی صرف 3.5 ملین ہے وہ سالانہ 150 ارب ڈالر کی برآمدات کرتا ہے جبکہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی اس وقت کل آبادی تقریباً 200 ملین ہے. اس کی سالانہ کل برآمدات کی قیمت صرف 12 ارب ڈالر ہے. صفحہ نمبر 122. نمبر 3 شہری اور دیہی آبادی. اصلاحی اعتبار سے شہری اور دیہی آبادی میں فرق کے لیے علاقے کی آبادی اور وہاں موجود سہولتوں کے معیار کو بنیاد بنایا جاتا ہے. شہری آبادی سے مراد ایسی بستی ہے جس میں 5000 یا اس سے زائد افراد رہتے ہوں اور وہاں زندگی کی بنیادی سہولتیں موجود ہوں۔ آبادی کی شہری اور دیہی تقسیم کا مطالعہ بہت دلچسپ اور معلومات افزا ہوتا ہے۔ اس سے ملک کی اقتصادیات کی خصوصیات اور لوگوں کے معیار زندگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ صنعت و حرف اور دیگر پیشوں کے بڑے مراکز عام طور پر شہروں یا ان کے قریب واقع ہوتے ہیں، اس لیے یہ ممالک جن کی آبادی کی اکثریت شہروں میں رہتی ہے، وہی ممالک صنعت و تجارت میں عموماً زیادہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آبادی کی اکثریت دیہات میں رہتی ہو تو وہاں زراعت اور کاشتکاری کو مرکزی پیشے کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ دیہی علاقوں میں شہروں کی بنسبت زندگی کی کم سہولتیں پائی جاتی ہیں۔ ان سہولتوں میں تعلیم، صحت اور تفریح شامل ہیں۔ روزگار کے مواقع بھی دیہی علاقوں کے مقابلے میں شہروں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ البتہ دیہاتی زندگی میں سادگی کا عنصر زیادہ نمایاں ہے، جبکہ شہری زندگی میں تاجرانہ ذہنیت اور رنگینی زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 4، افزائش آبادی اور نقل مکانی۔ اگرچہ پاکستان کی غالب اکثریت دیہی علاقوں میں رہتی ہے، لیکن شہر دیہی علاقوں کی آبادی کو اپنی جانب راغب کر رہے ہیں، کیونکہ آبادی میں تیزی سے اضافے اور دیہات میں روزگار کے موقع اور سہولتیں نسبتاً کم ہونے کی وجہ سے شہروں کی طرف نقل مکانی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شہروں میں صنعتی اور تجارتی ترقی کی رفتار زیادہ ہے۔ نیز شہری علاقوں میں ضروری بنیادی سہولتیں بھی دیہی علاقوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ اچھے اسپتال اور طبی سہولتیں، تعلیمی ادارے اور تفریح سہولتوں شہروں میں دیہات کے مقابلے میں زیادہ اور بہتر شکل میں میسر ہیں۔ ان کے علاوہ شہری علاقوں میں ثقافتی سرگرمیاں اور گہما گہمی بھی زیادہ ہے، اس لیے دیہی آبادی کو شہروں میں زیادہ کشش محسوس ہوتی ہے۔ کیا میں پاکستان کے بعد اس خطے میں دیہات سے شہروں کی جانب منتقل ہونے کا رجحان زیادہ تیز ہو گیا ہے؟ لوگ بہتر ذرائع روزگار اور ضروری بنیادی سہولتوں کے حصول کے لیے شہر منتقل ہونے لگے۔ 1951 میں صرف 17.8% لوگ شہروں میں آباد تھے، جبکہ 1998 میں شہری آبادی کا تناسب بڑھ کر 32.5% ہو گیا۔ صفحہ نمبر 123، دیہی آبادی کی شہروں کی جانب نقل مکانی شہری علاقوں میں کئی قسم کے مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ اس تیز رفتار نقل مکانی سے رہائش مکانوں کی قلت ہو جاتی ہے، اس لیے لوگوں کو زیادہ کرایہ دے کر رہائشی مکانات حاصل کرنے پڑتے ہیں، یا وہ ایسی رہائش گاہوں میں رہنے پر مجبور ہوتے ہیں جہاں یا تو ضروری سہولتیں سرے سے موجود ہی نہیں ہوتیں یا ان کا فقدان ہوتا ہے۔ شہری آبادی پر دباؤ کی وجہ سے صفائی اور حفظان صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تعلیمی اور تفریحی سہولتیں ناکافی ثابت ہوتی ہیں۔ ٹرانسپورٹ اور ٹریفک کا مسئلہ شدید تر ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شہروں میں منتقل ہو جانے کے بعد وجود آبادی کی کثیر فیصد کو بنیادی شہری سہولتیں مناسب حد تک حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ حکومت کی کوشش ہے کہ مؤثر منصوبہ بندی کے ذریعے دیہات سے شہری علاقوں کی جانب آبادی کی منتقلی کی رجحان کی حوصلہ شکنی کے جائے اور شہروں میں آبادی کے اضافے سے پیدا شدہ مسائل کا حل ڈھونڈا جائے۔ اس لیے جدید گھریلو صنعتوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے تاکہ دیہات میں صنعت و حرفت پھیلے اور پروان چڑھے، لوگوں کو روزگار کے مواقع مہیا ہو سکیں۔ اگر دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع بڑھ جائیں تو شہری علاقوں پر آبادی کا دباؤ کم ہونے کی توقع ہے۔ مزید یہ کہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ صنعت و حرفت کے نئے منصوبوں کو چند بڑے شہروں تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ انہیں دوسرے شہروں، خصوصاً دور دراز کے علاقوں تک پھیلا دیا جائے، تاکہ صرف چند بڑے شہری دیہی آبادی کی نقل مکانی کا پورا بوجھ یا بوجھ کا زیادہ حصہ برداشت نہ کریں، یعنی منتقل ہونے والی آبادی صرف چند بڑے شہروں میں ہی اکٹھی نہ ہو جائے۔ دیہی علاقوں میں ذرائع آمد و رفت اور نقل و حمل کو بہتر کیا جا رہا ہے، تاکہ دیہی علاقوں کا شہروں سے رابطہ مضبوط ہو جائے۔ دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں میں اضافہ کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دیہات کو بدترین بجلی مہیا کی جا رہی ہے اور ڈسپنسری، اسپتال اور کاروباری مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ دیہی زندگی کو بہتر کرنے کی اسکیموں کے ساتھ ساتھ حکومت ایسے منصوبوں پر بھی تیزی سے عمل کر رہی ہے جن سے شہروں میں آبادی کی وسعت اور پھیلاؤ سے پیدا شدہ مسائل کو بدترین حسن حل کرنے میں مدد مل سکے۔ ٹریفک اور ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ سڑکیں کشادہ کی جا رہی ہیں، شہروں میں اطراف نئی بستیاں آباد کی جا رہی ہیں جو اس حد تک خود کفیل ہوں گی کہ لوگوں کو اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے شہر کے مرکزی حصوں اور تجارتی مراکز پر نہ جانا پڑے۔ صفحہ نمبر 124۔ ان بستیوں میں بازار، اسپتال، مساجد، بچوں کے اسکول، پارک اور تفریحی کا ہیں قائم کی جائیں گی۔ ایسی آبادیوں کے قیام سے شہر کے مرکزی حصوں پر آبادی کا دباؤ کم ہونے کی توقع ہے۔ نمبر 5، افزائش آبادی کی وجوہات۔ پاکستان میں افزائش آبادی کی مندرجہ ذیل وجوہات ہیں۔ نمبر 1، سماجی عنصر۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، عوام کی اکثریت قسمت پر یقین رکھتی ہے، وہ بڑے خاندان رکھنے پر یقین رکھتے ہیں اور اسے طاقت اور قوت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، خاندانی منصوبہ بندی سے انکار۔ چند مذہبی رہنما، علماء دین خاندانی منصوبہ بندی کو گناہ سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کو رزق پہنچانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ نمبر 3، تعلیم کا فقدان۔ یہ ایک اور عنصر اور عامل ہے۔ خواتین کی شرح خواندگی بہت کم ہے، وہ بڑے خاندان اور زیادہ بچوں کے مسائل نہیں سمجھتی ہیں۔ نمبر 4، کم عمری میں شادی۔ کم عمری میں شادی کے رواج سے بھی بچوں کی افزائش میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، غربت۔ غربت ایک اور وجہ ہے معاشرے کے دوسری طبقات کے مقابلے میں غریبوں میں افزائش نسل کی شرح زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معیار زندگی اور بچوں کی تعلیم کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 6، لڑکے کی خواہش۔ لڑکے کی پیدائش کی خواہش کے نتیجے میں بھی زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں زیادہ بیٹے خاندان کے لیے اثاثہ سمجھے جاتے ہیں اور اپنے عزیز و اقارب اور دوسروں کے سامنے اسے شان فخر و افتخار سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 6، ترقیاتی وسائل پر مقابلہ افزائش آبادی۔ معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک کی قومی وسائل اور آبادی میں توازن ہو۔ اگر آبادی بہت کم ہو تو ملک میں موجود قدرتی وسائل سے مؤثر طور پر فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اسی طرح اگر آبادی بہت زیادہ ہو اور اس کی شرح افزائش تیز ہو تو قومی وسائل پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے خوشحالی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ معاشرتی اور معاشی استحکام اور ترقی کے لیے مکمل وسائل سے مؤثر انداز میں مستفیض ہونے کے لیے ہنر مند افراد اور تربیت یافتہ افراد کی تعداد میں اضافہ ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 125۔ پاکستان ایک گنجان آباد ملک ہے، اس کے مجموعی وسائل میں اس رفتار سے اضافہ نہیں ہو رہا ہے جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ملک کے وسائل پر آبادی کا دباؤ روز بروز بڑھ رہا ہے اور ملک میں افراط آبادی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ بے روزگاری میں اضافہ، حفظان صحت اور صفائی اور تعلیم کی فی کس سہولتوں میں کمی، امراض میں زیادتی اور بلند شرح پیدائش و اموات افراط آبادی کے مسئلے کی واضح علامت ہیں۔ اس کو صرف اس طرح حل کیا جا سکتا ہے کہ آبادی اور وسائل میں توازن قائم کیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ شرح افزائش آبادی کو کم کیا جائے اور قومی وسائل میں اضافہ کیا جائے۔ مندرجہ ذیل اقدامات سے وسائل پر آبادی کا دباؤ کم ہونے کی دور رس نتائج نکل سکتے ہیں۔ نمبر ایک، پیداواری وسائل کو زیادہ تیز رفتاری سے ترقی دی جائے۔ ان میں صنعتوں حرف کی ترقی، دستکاریوں، گھریلو صنعت کا فروغ اور زراعت و تجارت میں ترقی سر فہرست ہیں۔ نمبر دو، فنی تعلیم و تربیت کو فروغ دیا جائے اور اسے مقبول بنایا جائے اور جدید ٹیکنالوجی کو استعمال میں لایا جائے تاکہ زراعت، صنعت اور دیگر شعبہ ہائے زندگی کے میدانوں میں پیداوار کی مقدار معیار میں اضافہ ہو اور بہتری آ جائے۔ نمبر تین، نئے وسائل خصوصاً کان کنی اور معدنی تیل کی تلاش کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ نمبر چار، پاکستان میں نئے وسائل خصوصاً کان کنی اور معدنی تیل کی تلاش کی طرف خصوصی زیر کاشت ہی نہیں لایا گیا، اگر زیر کاشت لایا بھی گیا ہے تو اس پر خاص خاطر خواہ اور ضروری توجہ نہیں دی گئی۔ ایسی زمین کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ مزید کی سیم اور تھور زیادہ زمین کو بھی زیر کاشت لانے کا انتظام کیا جائے۔ نمبر سات، پاکستان میں تعلیم، صحت اور غذا کے حوالے سے زندگی کا معیار۔ نمبر ایک، تعلیم، کسی بھی ملک کے اندر معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تعلیم، صحت اور غذا، تغذیہ اصل اشارے ہیں۔ حکومت کی تمام تر کوششوں اور کاوشوں کے باوجود کہ نجی شعبے کے تعاون اور آنت کے ساتھ پرائمری تعلیم کو فروغ دیا جائے۔ شرح خواندگی اب بھی بہت کم ہے۔ پرائمری تعلیم کا معیار انتہائی غیر اطمینان بخش ہے۔ مڈل وسطانیہ درجے کے اساتذہ پرائمری یا ابتدائی تعلیم کی سطح سے غیر مطمئن ہے اور ثانوی سیکنڈری اسکولوں کے اساتذہ مڈل کی سطح کی تعلیم کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضل قیاس اس کے آگے بھی یہی حال ہے۔ میڈیکل کالجوں میں جن طلبہ کا داخلہ ہو جاتا ہے ان کی اکثریت فرسٹ پروفیشنل کے امتحانات میں ناکام ہو جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 126، بمشکل 60% کامیاب ہوتے ہیں۔ ہمارے جامعات، یونیورسٹیز کی اعلیٰ تعلیم کی اسناد کا دوسرے ممالک کے استاد سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اس کی وجہ اعلیٰ تعلیمی پروگرام کے پست معیار، ان کا دورانیہ اور طریقہ امتحانات ہیں۔ بھارت میں سالانہ 5,000 سے زیادہ طلبہ پی ایچ ڈی کی سند حاصل کرتے ہیں جبکہ پاکستان میں یہ تعداد انتہائی کم ہے۔ اب حکومت کئی مختلف قسم کے پروگراموں کے ذریعے تعلیم کے معیار کو بلند کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس کا بجٹ 120 ملین روپوں سے بڑھا کر 5,000 ملین روپے کر دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے بنیاد فقر اور دلچسپی ابتدائی پرائمری تعلیم کی شرح خواندگی میں اضافے سے ہے۔ نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ وہ آگے قدیم بڑھانے اور نئے ادارے قائم کرے اور سرکاری اداروں کی بھی بہتر تعلیم کے حصول کے لیے مدد کرے۔ حکومت نے نجی شعبے کو اس سلسلے میں کچھ ترغیبات بھی دی ہیں۔ حکومت نے خود تعلیم سب کے لیے ایک اسکیم شروع کی ہے۔ اس اسکیم کے تحت ہزاروں غیر رسمی اسکول کھولے جا رہے ہیں تاکہ شرح خواندگی بہتر ہو سکے اور ابتدائی پرائمری تعلیم کے لیے سہولتیں مہیا ہو سکیں۔ یہ توقع اور امید کی جاتی ہے کہ ان اقدامات کے ذریعے شرح خواندگی اور ابتدائی تعلیم کے ذریعے سے زیادہ اہداف حاصل ہو سکیں گے۔ نمبر دو، صحت کے شعبے میں بھی بہت زیادہ کام کرنا ہے۔ آزادی کے وقت صرف لاہور اور کراچی میں ایک میڈیکل کالج تھا لیکن اب سرکاری اور نجی شعبے میں تقریباً 50 میڈیکل کالج ہیں۔ ज़िले और तहसील के सतह पर अस्पताल मौजूद हैं, लेकिन देहात में हालात एतमिनान बख्श नहीं हैं, क्योंकि हमारे डॉक्टर देही इलाकों में काम करने से हिचकिचाते और झिझकते हैं या शायद तजब्ज़ुब का शिकार हैं। डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस से भी सेहत के सरकारी इदारों में काम और कारकर्दगी को सख्त धचका पहुंचा है। निजी अस्पताल बहुत ज़्यादा फीस वसूल करते हैं, जो कि आम आदमी बमुश्किल ही बर्दाश्त कर सकता है। गुर्बत, तालीम की कमी और नाख्वानदगी की वजह से पाकिस्तान में शेरख्वार और नौजायदा बच्चों की अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है। 5 साल से कम उम्र 1,000 बच्चों में से 102 बच्चे मौत का शिकार हो जाते हैं। ताहम पाकिस्तान के अवाम की अमूमी सेहत सारे ममालिक और चंद जनूब मशरकी ममालिक के अवाम से बहुत बेहतर है। नंबर 3, ग़िज़ा। मुल्क के गरीब अवाम को ग़िज़ा की फराहमी और ख़ास तौर से मुतवाज़न ग़िज़ा की फराहमी एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे मुल्क की तकरीबन 24% आबादी गुर्बत की हद से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। ग़िज़ाई अशिया की कीमतें उनकी आमदनियों के लिहाज से बहुत ज़्यादा हैं। सफ़ा नंबर 127। इसीलिए आबादी का ये तबका अपने बच्चों को मुतवाज़न ग़िज़ा फ़राहम करने के मुकाबिल नहीं है। दूसरी जानिब वो लोग जो अच्छी ग़िज़ा खा सकते हैं, उन्हें मुतवाज़न ग़िज़ा के बारे में कुछ मालूम नहीं है। लोग वो गोश्त, घी और मुर्गन खानों के आदी हैं। फल, सब्ज़ियाँ, दूध और दही मतलूबा मकदार में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से बेशुमार अमराज पैदा होते हैं। नंबर 8, पाकिस्तान की लसानी तरकीब। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं। आबादी के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। इस सूबे का बड़ा हिस्सा पंजाबी बोलता है। पंजाब के जनूबी हिस्से में सराइकी बोली जाती है। सराइकी भी दरअसल पंजाबी की ही एक किस्म है, सिर्फ इसके लबो लहजे में कुछ फ़र्क है। पूरे मुल्क में पंजाबी बोलने वाले अफराद की तादाद पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 15% है। सिंध के अक्सर लोगों की ज़ुबान सिंध ही है, जो तकरीबन 60% लोग बोलते हैं। उर्दू बोलने वालों की तादाद तकरीबन 30% है। कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर और मीरपुर खास में रहने वाले ज़्यादातर उर्दू बोलते हैं। कराची में मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों के लोग आबाद हैं। उनमें पठान, बलोच, पंजाबी और दूसरी कौमियतों के लोग शामिल हैं। उनकी आम ज़बान उर्दू है। खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अक्सर लोग पश्तो बोलते हैं। कोहार, पिशावर और हज़ारा जैसे इलाकों में हिंदको बोली जाती है। डेरा इस्माइल खान के इलाके के लोग सराइकी बोलते हैं। पश्तो, हिंदको और सराइकी के अलावा चित्राली और कोहिस्तानी भी इस सूबे में बोली जाने वाली जुबानें बोलियाँ हैं। रुतबे के लिहाज से बलूचिस्तान मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ 3 जुबानें यानी बलोची, पश्तो और ब्राहिवी बोली जाती हैं, लेकिन बलोची बोलने वाले अफराद की तादाद मुकाबलतन ज़्यादा है। ताहम इस सूबे के चंद इलाकों में सिंधी और सराइकी भी बोली जाती है। वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम कबायली इलाका फाटा ऐसा इलाका है जहाँ लोग पश्तो बोलते हैं। अगरचा सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, लेकिन इसका इंतज़ाम जरगा निज़ाम के तहत चलाया जाता है, जो वफाक के ज़ेरे निगरान काम करता है, क्योंकि फाटा में मुलाजमतों और रोज़गार के मौके बहुत कम हैं। इसलिए रोज़ी कमाने के लिए लोग आर्जी तौर पर मुल्क के दूसरे हिस्सों में नकले मकानी की जाती है कर जाते हैं। सफ़ा नंबर 128। इस्लामाबाद वफाकी इलाका और पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। मुलाजमतों और तिजारत के मकासद के लिए पाकिस्तान के तमाम इलाकों के लोग यहाँ आबाद हैं। ये लोग अमूमन उर्दू बोलते हैं, जो पूरे मुल्क के अवाम के लिए राब्ते की ज़ुबान है। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक आबादी की लसानी तकसीम। नंबर शुमार زبان فیصد، نمبر ایک اردو 7.57%، نمبر دو پنجابی 44.15%، نمبر تین سندھی 14.12%، نمبر چار پشتو 15.42%، نمبر فائیو بلوچی 3.55%، نمبر چھ سرائیکی 10.53%، نمبر سات دیگر 4.66%، کل 100%۔ مشق، الف مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔ نمبر ایک، پاکستان کی آبادی کی ترکیب اور تعداد بیان کیجیے۔ نمبر دو، پاکستان میں خواندگی کس حالت میں ہے؟ نمبر تین، افزائش آبادی اور نقل مکانی کس طرح ملکی ترقی پر اثر انداز ہوتی ہے؟ نمبر چار، پاکستان میں افزائش آبادی کی کیا وجوہات ہیں؟ نمبر پانچ، بڑھتی ہوئی آبادی اور قومی وسائل میں کس طرح توازن قائم رکھا جا سکتا ہے؟ نمبر چھ، افزائش آبادی کے صحت اور تعلیم پر اثرات بیان کیجیے۔ صفحہ نمبر 129، بے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ نمبر ایک، پاکستان کے قیام کے بعد پہلی مردم شماری ڈیش میں ہوئی۔ نمبر دو، سندھ میں آبادی کی گنجانیت کی شرح ڈیش افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ نمبر تین، 1998 کی مردم شماری کے مطابق کراچی کی کل آبادی ڈیش ہے۔ نمبر چار، پاکستان میں آبادی کی اکثریت ڈیش میں رہتی ہے۔ نمبر پانچ، پاکستان میں خواتین کی تعلیم کی شرح ڈیش ہے۔ نمبر چھ، پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ ڈیش ہے۔ نمبر سات، ڈیش ایسی زبان ہے جو پاکستان کے تمام علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 130، آٹھواں باب، پاکستان کی ثقافت، کلچر آف پاکستان۔ ثقافت کے لفظی معنی ہیں کچھ اگانا۔ اس کو ایک طرز زندگی بھی کہا جاتا ہے۔ کسی بھی قوم کی ثقافت میں بہت سے عوامل شامل ہوتے ہیں۔ اس میں طرز زندگی، زبان، ادب، مذہب، رسم و رواج، نظریہ حیات، خوراک کی عادتیں، عمارت سازی اور فنون لطیفہ شامل ہیں۔ ثقافت کے یہ تمام پہلو ساتھ ساتھ ابھرتے اور پروان چڑھتے ہیں۔ ثقافت کا ہر ایک پہلو اور عنصر قوم کے ماضی اور حال کا عکاس ہوتا ہے۔ جغرافیائی حالات اور ماحول کا بھی قوم کی ثقافت پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ ان حالات اور ماحول میں زمین، آب و ہوا، نباتات، معدنی وسائل اور حیوانات سب ہی شامل ہیں۔ ثقافت کی چند کرداری خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر ایک، ہر ثقافت کا اپنا مخصوص مزاج ہوتا ہے جو ایک تہذیب و ثقافت والوں کو دوسروں سے ممیز کرتا ہے۔ یہ ثقافت کسی قوم یا ملک کے ماضی کی تاریخی اور نظریے کی عکاسی کرتی ہے۔ نمبر دو، ثقافت ایک قوت دائیہ ہے جو دوسروں کو متاثر کرتی ہے۔ مثبت سوچ و فکر قوت کی ثقافت جلد ہی دوسری ثقافتوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ نمبر تین، دوسری ثقافتوں سے ملاپ اور رابطے کی صورت میں ثقافت میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلم ثقافت نے دنیا کی دوسری اقوام کی ثقافت کو متاثر کیا تھا۔ یہ ثقافتی سوچ و فکر قوت اس وقت تک مؤثر رہتی ہے جب تک لوگوں کو اپنا کردار اس ثقافت پر یقین اور اعتماد کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ تبدیلی اور دوسری ثقافتوں کے ساتھ ملاپ کے عمل سے گزر کر نئی ثقافت وجود میں آتی ہے۔ نمبر چار، کسی بھی ثقافت کی اپنی انفرادی شناخت اور پہچان اس کو دوسروں میں مقبول بناتی ہے۔ ماضی میں مسلم ثقافت اس لیے بام عروج پر پہنچی تھی کیونکہ ہر مسلمان ذاتی کردار اور اقدار میں بہت توانا اور مستحکم تھا۔ نمبر پانچ، ہر ثقافت کی چند بڑی توانا اقدار ہوتی ہیں۔ توانا، مستحکم اور مستقل اقدار کی حامل ثقافت دوسری ثقافتوں کو خود میں جذب کر لیتی ہے، جس طرح مسلم ثقافت نے اس وقت کیا جب مسلمانوں نے کئی دوسرے ممالک کو فتح کر لیا۔ صفحہ نمبر 131، ان ثقافتوں کے مسلم ثقافت میں جذب ہونے کی وجہ اسلام کی توانا پائیدار اور مستحکم اقدار ہیں۔ کتاب کا پارٹ نمبر 12 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 13 میں سنیں۔